अफरईत अल्लज़ी तवल्ला व आता क़लीलन व अकदा, क्या तुमने उसको नहीं देखा जो मुंह मोड़ गया, उसने दिया था थोड़ा था और बंद कर दिया फिर। अकदा मीन्स जब, अच्छा ये मैंने आपको वर्ड मीनिंग में नहीं बताया कि जब जमीन को कोई खोद रहा हो और कोई सख्त पत्थर आ जाए और वो उसको रोक दे, अब उसके बाद वो आगे नहीं खोद पा रहा तो उसको कहते हैं। तो यानी वो पहले दे रहा था ना, फिर उसने रोक दिया। ये कहा जाता है वलीद बिन मुगीरा के बारे में, उसका दिल अट्रैक्ट हुआ था कुरान इस्लाम की तरफ, वो इस्लाम की तरफ मायल भी हुआ था, उसको पता चल गया था ये हक है। लेकिन उसके दोस्तों ने उसको गैरत दिलाई कि तुम कैसे आदमी हो, तुम ये दीन एक्सेप्ट करोगे कैसे करोगे, तुम्हारी तो कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, तुम ये क्या करने लगे हो। एक ने कहा कि मैं तुम्हारा वहां पे अपने जिम्मे ले लूंगा भाई, तुम्हारा जो सारे गुनाह है तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं बिल्कुल। वो उसने उसको दिया, मुझे तुम मुझे ये दे दो, इतना माल दे दो, मैं तुम्हारा अपने जिम्मे ले लूंगा। तो एक तो उसकी भी बात आती है, ठीक है। नंबर टू बात क्या आती है कि हर वो शख्स जो पहले देता है फिर रोक लेता है और सोचता है अल्लाह ताला फरमाते हैं इंदा हु इल्मुल गैब फहुवा यरा, क्या वो इल्मुल गैब देखाया था कि जो आके उसने देख लिया कि अगर मैं अल्लाह के रास्ते में दूंगा तो मेरा माल कम हो जाएगा, फिर मेरा क्या बनेगा, फिर मेरे पास क्या बचेगा, वो क्या गैब देखा था? पहले देता था फिर उसने रोक लिया, मुंह मोड़ लिया, तो एक तो माल खर्च करने पे आ गई, ठीक है। समझे मैं आपको दो तीन बातें बता रही हूं। पहली मैंने आपको बताई वलीद बिन मुगीरा की, नंबर टू मैंने आपको बताई कि आम आदमी कोई भी अगर माल खर्च करने लगता है और उसके बाद रोक देता है तो अल्लाह ताला उसको फरमा रहे हैं उसने मुंह मोड़ लिया। अच्छा, तीसरी बात, कोई भी इंसान जो अल्लाह की नाफरमानी करता है, पहले फरमाबरदारी करता था फिर दूर हो गया, उसने वो सब फरमाबरदारी छोड़ दी, उसके लिए भी यही है। क्या वो देखा या गैब कि वहां पे भी मुझे सब वो ही मिलेगा जो यहाँ पे मिला हुआ है और मुझे सब कुछ वहां पे सेफ है, मैं कुछ मुझे मसला नहीं वहां पे होगा, क्या वो गैब देखा या। और अल्लाह ताला ने यहाँ पे देखें उस बंदे की एक तरह से मुजम्मत की है जो कि पहले नेकी ये काम करता है फिर उनको छोड़ देता है। वो भी है जो पहले अता करता था, अल्लाह के रास्ते में खर्च करता था और फिर उसके बाद रोक देता है। लेकिन जो मैंने आपको तीसरी बात बताई है, फरमाबरदारी करता है फिर रोक देता है, नेकी के काम करता है रोक लेता है, मुंह मोड़ लेता है अल्लाह की इताअत से, मुंह फेर लेता है, ऐसे लोगों की कमी नहीं है मुंह फेरने वालों की, जो पहले कर रहे होते हैं नेकी उसके बाद छोड़ बैठते हैं। ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि इंसान को अल्लाह चांस भी दे वो नेकी शुरू भी कर ले और उसके बाद छोड़ बैठे, और रुकने के 100 बहाने मगर अल्लाह ताला ने एक बहाना भी यहां पे मेंशन नहीं किया, एक बहाना भी मेंशन नहीं किया, बल्कि फरमाया इंदा हु इल्मुल गैब फहुवा यरा। वो जी कहता है जी मेरी जॉब शुरू हो गई, मेरा फलां हो गया, मेरे मुझे तो अब टाइम ही नहीं मिलता, मैं क्या करूं, मेरा बड़ी मसरूफियत ज्यादा हो गई, नेकी करता था पहले सब छोड़ छाड़ के बैठ गया, दूर हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला को क्या पसंद है, आता या अकदा? आता पसंद है या अकदा पसंद है? पहले जो थोड़ा बहुत करता था फिर उससे भी रुक गया, आता पसंद है ना अल्लाह को, रोकने वाला तो पसंद नहीं, जो मुंह मोड़ जाए और रोक ले अपने आप को और एक्सक्यूजेस देना शुरू कर दे। हम देखें हमारे इर्द गिर्द में से तो नहीं कोई रुक गया, पहले कोई खैर के काम करता था अब पीछे हो गया, या हम में से कोई ऐसा कर रहा है। अम लम युनब्बा बिमा फी सुहफ मूसा व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, क्या नहीं खबर दिया गया साथ उसके जो सहीफों में मूसा अलैहिस्सलाम के और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, इब्राहीम वो जिसने वफा का हक अदा कर दिया। यानी ये बातें मूसा अलैहिस्सलाम की सहीफों की, ये किसी को खबर नहीं पहुंची, किसी को पता नहीं चला, पता था सबको آگے آ رہی ہے بات، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی تھی، سورہ اعلیٰ کے آخر میں بھی ہے نا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، ان ھذا لفی الصحف الاولی، صحف ابراہیم و موسیٰ. یہاں پہ بھی یہی کہا گیا، اس کا مطلب صحیفے تھے موسیٰ علیہ السلام کے، ابراہیم علیہ السلام کے، اور ان کے اندر یہ بات تھی. کیا اللہ تعزیر وازرا تم وزرا اخرا، یاد رکھنا کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. اور ابراہیم اللہ زی وفا، کیا مطلب ابراہیم علیہ السلام کی صحیفوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی، کیا نہیں کسی کو پتا چلی، کیا تمہیں خبر نہیں ملی اس کی؟ ابراہیم وہ جو وفا کا، جس نے حق ادا کرتے، مطلب کیا یعنی انہوں نے کیا وفاداری کی؟ وفا یہاں پہ مطلب کیا ہے؟ یعنی عہد و پیمان کو پورا کر دیا. کس چیز کا عہد؟ اطاعت کا. آپ نے دیکھیں کہ ان کی پوری زندگی اطاعت کا حق ادا کرنے میں ہی گزری. آگ میں کود جاؤ تو آگ میں کود گئے، بیٹے کی قربانی دے دو تو وہ دے دی، بیوی بچے کو بیاں بان میں چھوڑا تو وہ کر دیا، وطن چھوڑ دو تو وہ چھوڑ دیا، خاندان کو چھوڑ دو تو وہ چھوڑ. یعنی اطاعت کا واقعی انہوں نے حق ادا کر دیا بڑھاپے تک بھی، وہ پیچھے نہیں ہٹے، وفا کی انہوں نے. یہ ہوتی ہے وفا. وفا دیکھنی ہے تم نے تو ابراہیم سے دیکھو وفاداری ہوتی کیا چیز ہے. وفا کا حق ادا کرنا ہے نا تو ان سے سیکھ لو. کتنی بڑی آزمائشیں آئیں، کتنے بڑے امتحان آئے، وہ پورا اترے. ایک وہ تھا نا جس نے آتا پلیلن تھوڑا سا ہی دیا پھر رک گیا، اتنا تھوڑ دلا تھا. اور ایک وہ ابراہیم دیکھو جس نے وفا کا حق ہی ادا کر دیا، پیچھے نہیں ہٹے کبھی. اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری تعریف کر دی وفا کہہ کے، ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کو بیان کر دیا کہ ہر قول کو سچ کر دکھایا. اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اس کے رب نے اس سے فرمایا تو متی ہو جا، فرما بردار ہو جا. اس نے کہا میں فرما بردار ہو گیا. سبحان اللہ، کوئی آگے سے سوال ہی نہیں، کوئی آگے سے بات ہی نہیں، یہ ابراہیم تھے. تو ایک وہ ایسے تھوڑ دلے ہوتے ہیں جن سے چلا ہی نہیں جاتا، جو تھوڑا سا کر بھی لیتے ہیں تو پھر رک جاتے ہیں، اور ایک وہ ابراہیم دیکھو. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. یہ دنیا میں بات سمجھ لو کہ کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی. اگر اس کو پیچھے سے جوڑا جائے تو وہ جو دیتا ہے اور پھر روک لیتا ہے، اور اس نے جا کے دیکھ لیا کہ وہاں پہ مجھے کچھ نہیں فرق پڑے گا، یہاں پہ مجھے جب اتنا ملا ہوا تو وہاں پہ بھی مل جائے گا، وہاں پہ کوئی جان تمہیں کام نہیں آئے گی. روکتے ہیں لوگ کیوں ہیں؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان جو ہے نا وہ تمہیں دعوت دیتا ہے فقر کی، یعنی فقر سے ڈراتا ہے، فقر سے ڈراتا ہے کہ ہائے فقیر ہو جاؤ گے. اور بے حیائی کا، فحاشی، وہاں پہ بھی آتا ہے فحاشی، فحاشی کا حکم دیتا ہے، حکم دیتا ہے تو کر فحاشی، بے حیائی کے اندر پڑھ. اس کو پتا ہے اللہ غیرت والا ہے، اس کو بے حیائی پسند نہیں ہے، اس نے اسے روکا ہے، تو انسان کو بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے. اس میں ڈالتا ہے شیطان، اس کا ایم ہے کہ انسان شیطان میں پڑ جائے، انسان اس میں پڑ جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی جان دوسری جان کا بوجھ ہی نہیں اٹھائے گی تو یہ بتاؤ کہ پھر کس کو اپنے لیے کچھ کرنا ہوگا؟ خود اپنے لیے خود ہی یہاں سے کر کے جانا ہوگا. کیونکہ جب انسان کو یہ بات کا یقین آ جاتا ہے نا، کسی نے نہیں میرے کام آنا، کوئی میرا بوجھ نہیں اٹھائے گا، نہ ہی کسی پیر نے، نہ فقیر نے، نہ کسی استاد نے، نہ ماں باپ نے میرے، نہ میرے ہسبینڈ نے، میں کیوں ان کے پیچھے اپنی آخرت گنواؤں؟ دیکھیں یہ بات انسان بھولتا ہے نا تو تبھی وہ گناہوں میں پڑتا ہے، دوسروں کے کہنے پہ، اس کے کہنے پہ کر لیا، لوگ یہ کہہ رہے ہیں، فلاں یہ کہہ رہے ہیں پھر. لیکن جب انسان سوچتا ہے نا لا تزر وازرۃ وزر اخرا، تو اس کو پھر کسی کی پرواہ نہیں رہتی، وہ ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، میرے کون سے انہوں نے بوجھ اٹھا لینے ہیں وہاں پہ، انہوں نے تو میرے بوجھ اٹھانے تو دور کی بات ہے، بوجھ تو بہت بڑی بات ہے اٹھانا، کوئی حال بھی نہ پوچھے گا، کوئی دیکھے گا تک نہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ مجھ سے کچھ مانگ لے. وہ تو وہ جگہ ہے، وہ تو وہ دن ہے इंसान अपना बोझ उठाए होगा और उसके प्यारे उसकी तरफ देखेंगे नहीं। किस वजह से नहीं देखेंगे? ये नहीं कि कोई और वजह, इसलिए कि हमसे कुछ मांग ना ले। आप सोचे दुनिया के अंदर किसी के ऊपर कोई गम आया, वो कोई उसको पूछे नहीं, तो वो ये कहता है कि देखो मैंने इनसे कुछ मांग थोड़ी लेना था, मगर कम से कम मेरा हाल ही पूछ लेते। इंसान को कितना दुख होता है ना इस बात का कि मेरा हाल तक नहीं इन्होंने पूछा, मैंने कौन सा इनसे कुछ मांग लेना था, एक दफा पूछ ही लेते कि तुम किस हाल में हो। तो इवन ये थॉट भी इंसान को गमगीन कर देता है कि किसी ने मुझे पूछा नहीं है। वहां पे सोचे क्या हाल होगा जब इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होगी और कोई देखना भी पसंद नहीं कर रहा। बोझ उठाना तो बात की बात है, कोई कर ही बाना नहीं पसंद करेगा, कन्नी कतराएंगे। तो फिर उनकी खातिर हम गुनाह करते हैं जिन्होंने कल को हमें देखना तक नहीं है, उनकी खातिर हम अल्लाह को नाराज करते हैं जिन्होंने कल पूछना तक नहीं है, इनकी नाराजगियों को देखते हैं ये ना नाराज हो जाएं। अल्लाह ताला ने एक हदीस में आता है, अब मैं एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है मेरे सामने, कि उसका मफहूम बता देती हूँ कि इंसान अगर लोगों को राजी करने के लिए अल्लाह को नाराज करता है तो अल्लाह ताला इन लोगों को भी उससे नाराज कर देता है, लेकिन अल्लाह ताला को राजी करने के लिए वो चाहे लोगों को नाराज कर देगा, अल्लाह ताला उन लोगों को खुश कर देगा उससे एक दिन। लेकिन अगर तुमने ये किया ना, फिर लोगों को राजी करने के लिए अल्लाह को नाराज किया, यकीन करें वो लोग चाहे अपनी औलाद ही क्यों ना हो, अपनी औलाद भी अगले दिन खड़ी हो जाती है माँ बाप के खिलाफ बोलने लगती है, मगर माँ बाप फिर रोते हैं, हाय हाय इनके पीछे तो मैंने अल्लाह को नाराज कर दिया था, यही आज मेरे ना बने, फिर रोते हैं माँ बाप, वो भी नहीं अपने बनते, फिर तुमने अल्लाह को छोड़ के इनको बनाना चाहा, वो भी नहीं तुम्हारे बनेंगे। तो कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, किन के पीछे हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्या उस दिन जाके ये कह सकोगे कि इनके लिए मैंने किया था, इसने मुझे कहा था, मेरी दोस्त मुझे कहती थी, लोग मुझे कहते थे, मेरे ससुराल ऐसे थे, मेरा शौहर ने ये कह दिया, क्या उनके ऊपर डाल सकेंगे? पहले तो ये करिएगा कि जब कब्र में जाना हो तो उनको साथ ले जाना, ताकि फिर वो ही जवाब दें, वो तो उनमें से कोई नहीं जाएगा, और वहां पे उनको बुलाना भी चाहेंगे तो वो आएंगे नहीं, वहां पे वो नजर भी आएंगे, वहां पे तो होंगे ना मौजूद, सब होंगे, लेकिन कौन होगा ये जो गुनाहों की गठड़ी उठाएगा हमारे से, खुद को खड़ा करके वहां पे देखें और उन सबको सोचें जिनकी खातिर हम गुनाह करते और अल्लाह को नाराज करते और परवाह नहीं करते, चाहे वो दोस्त हैं, चाहे वो रिश्तेदार हैं, चाहे वो कोई माशरे के और लोग हैं, चाहे हमारी बरादरी है। और जब आपका दिल करे कि किसी की खातिर मैं कुछ कर लूं, तो फौरन ये आयत याद करें, अल्लाह ताज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, और ये पहले भी आई है कुरान में, कोई नहीं है जो बोझ उठाएगा दूसरे का, और अल्लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान के लिए सिर्फ वही है जो उसने खुद कोशिश की। तुम ये भी ना समझना कि मैं यहां से जा रही हूं, मेरे बच्चे पीछे से मेरे पढ़ पढ़ के बख्शते जाएंगे मुझे, मेरे बच्चे मेरे लिए कर लेंगे, मैंने बच्चों को नसीहत कर लिया, खुद मेरे पास टाइम नहीं, बच्चों को नसीहत करके जा रही हूं, मैंने फलां को कह दिया, नहीं, जो कोशिश तुम अपने लिए कर सकते हो वो करो, इंसान के लिए वही है जो वो खुद कोशिश करता है, किसी की कोशिश उसको काम नहीं आ जाएगी। जैसे कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा ना, यानी वहां पे गुनाहों का बोझ मुराद है, सजा मुराद है, अजाब मुराद है, कोई किसी की सजा नहीं भुगतेगा, कोई किसी का अजाब नहीं भुगतेगा, इसी तरह नेकियों में भी जो तुमने खुद की होगी उसी का बदला मिलेगा, अल्लाह ताला तुम्हारी कोशिश को देखता है। अल्लाह अकबर, जो उसने अपने लिए खुद मेहनत की होगी ना वो ही है उसके लिए। इमाम शाफी ने انہی آیات سے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے اس چیز کا جو ہمارے بڑا کنفیوز کرتی ہے اور جس سے بڑی بحثیں بھی ہوتی ہیں لوگوں کے ہاں کہ جی قرآن خوانی کا ثواب مردوں کو پہنچایا جائے تو پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا, بڑی بحثیں ہوتی ہیں. انہوں نے یہی آیت کو لے کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا انسان کے لیے وہی ہے جو اس کو کوشش کرتا ہے, دوسروں کی بھی کوشش اس کو کیسے کام آ جائے گی. اور وہ یہ اس بات سے کہتے ہیں کہ قرآن خوانی کا ثواب نہیں پہنچتا کہ نہ تو یہ ان کا عمل ہے جو مر گئے, انہوں نے تو جتنا قرآن پڑھا اس کا ہی ان کو ثواب ملے گا, چاہے تھوڑا پڑھا چاہے زیادہ پڑھا چاہے کبھی پڑھا ہی نہیں, وہی ان کو ملے گا. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اس کا کبھی جواز بیان فرمایا, نہ اپنی امت کو اس پہ رغبت دلائی, ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوق دلاتے کہ ٹھیک ہے تم اپنے مردوں کے لیے جیسے فرمایا دعائیں کرو, آپ نے رغبت دلائی لوگوں کو کہ تم کرو دعائیں ان کے لیے, تاکید فرمائی اس چیز کی, تو اس طرح کی اس پہ تو نہیں تاکید فرمائی. کیا ان کو یہ آئیڈیا نہیں آیا تھا نعوذ باللہ جو ہمیں آ گیا آج, نہ تو ان کو اس پہ آمادہ کیا کہ بھائی تم کرو یہ کام, نہ اس کے بارے میں کوئی صریح فرمان ہے آپ کا کہ کوئی بالکل کلیئر فرمان ہو, نہ اشارہ ہی کوئی ہوتا کہ کوئی اشارہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہوتا, نہ صحابہ کرام میں سے کسی سے ثابت ہے کہ انہوں نے قرآن پڑھ پڑھ کے ثواب کا ہدیہ میت کو پہنچایا. اگر یہ نیکی ہوتی اور شرع کے مطابق عمل ہوتا تو وہ تو ہم سے نیکیوں میں بہت زیادہ سبقت لے جانے والے تھے, ان کو تو ضروری پہلے ہی یہ کرنی چاہیے تھی, یا ہم میں ان سے زیادہ آگے جانے والے نیکیوں میں. لوگ کہتے ہیں اس سے فرق کیا پڑتا ہے, قرآن ہی پڑھ رہے ہیں نا, قرآن پڑھے تو آپ کو فائدہ ہوگا اس کو تو نہیں, آپ تو اس نیت سے پڑھ رہے ہیں نا کہ اس کو فائدہ مل جائے, آپ کی تو نیت یہ ہے نا, اسی وجہ سے تو آپ اس کے گھر جا کے پڑھتے ہیں, تو آپ کی نیت اس وجہ سے پڑھنے کی ہے, ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ نہ پڑھ رہے ہوتے اس وقت. تو لیکن نیکی کا کام بھی جو کسی کو ثواب پہنچانے کا کام بھی ہے, یہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے ہی پتا چلے گا, یا ہم میں اپنی رائے دے دوں اپنا قیاس کر لوں گمان کر لوں, ایسے تو نہیں ہو سکتا. ہاں جن چیزوں کے بارے میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کا ثواب ملے گا ان کو ہم ضرور کریں, مثلا دعا ہے, مثلاً صدقہ ہے, مثلاً حج کرنا ہے, مثلاً ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ کوئی علم انسان چھوڑ جاتا ہے صدقہ جاریہ کی جو چیزیں ہیں ان کے اندر, تین جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کہ ان کا چلتا رہتا ہے ان کا ثواب, جو جن میں نیک اولاد ہے, جن میں جو انسان صدقہ کرتا ہے, جو مال کہیں اس نے خرچ کیا اور وہ اس کا فائدہ لوگ اٹھاتے رہے, یا علم جو اس نے کسی کو دیا اس سے لوگ نفع اٹھاتے رہے, تو یہ بھی تینوں چیزیں کوئی کسی اور کا عمل نہیں اس کو مل رہی ہیں, یہ بھی اس کا اپنا ہی عمل ہے, کیونکہ ظاہر ہے اس نے نیک اولاد کی تربیت کی ہوگی, اس کے لیے کتنی اپنی جان جوکھوں میں ڈالی ہوگی, تو تب یہ اولاد ایسے ہی تو نہیں ان کو مطلب تربیت ہو جاتی. پھر دوسری چیز ہے کہ اس نے کوئی مال خرچ کیا نا, اپنا مال قربانی کوئی دی, علم دیا کسی کو, تو اپنے علم کو کسی لوگوں تک پہنچایا نا, تو اس میں اس کی اپنی صحیح تھی نا, اس کا عمل تھا جس جو آگے چلتا گیا. اب اس میں کیا, اس میں خود کچھ بھی نہیں, ساری زندگی خود تو فرصت ملی نہیں قرآن پڑھنے کی نہ کھولنے کی, لوگوں کو اس کے بعد پیسے دے دے کہ جی آپ اتنے قرآن پڑھ لیں, اور باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے جی ان کے پیچھے جو ہے نا 10 قرآن ختم ہو گئے ہیں, لوگ کہتے ہیں بس بہت زبردست بات ہو گئی. ایک اصول اگر آپ یاد رکھیں گے آپ کو کبھی کنفیوژن نہیں ہوگی, ایک اصول یاد رکھیں وہ یہ کہ جو کام ہم زندگی میں کسی کے لیے کر سکتے ہیں وہی مرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں, سمپل ایز دیٹ. مثلا زندگی میں اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا تو روزہ رکھوا سکتا ہے, اسی طرح کوئی مر گیا ہے تو اس کے وارث روزہ رکھ سکتے ہیں یا رکھوا سکتے ہیں, فرض روزے نفلی نہیں. اسی طرح زندگی میں کوئی بیمار ہے یا کچھ ہے تو حج نہیں کر سکتا, مگر اس کی خواہش ہے تو حج بدل اس کے لیے کیا جا سکتا ہے, مرنے کے بعد بھی وہ کیا جا سکتا ہے. لیکن جیسے زندگی میں نمازیں کسی کے لیے نہیں پڑھی جا سکتی, کوئی بیٹھا رہا میں تو بیمار ہوں میرے لیے کوئی آج نماز پڑھ دے گا, ایسا نہیں ہوتا نا. اسی طرح کسی کے مرنے کے بعد اس کے لیے نمازیں کوئی نہیں پڑھ سکتا کہ میں جی اس کے لیے نفل پڑھی, اس کے نام کے نفل پڑھی, یہ کہا آپ نے کہاں سے سیکھ لیا. اچھا اس نے اپنی زندگی میں قرآن پڑھا نہیں, آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, یہ زندگی میں بھی نہیں ہوتا کہ آپ بیٹھے ہوئے تو میں کہوں آج میں آپ کے لیے ایک سپارہ پڑھ لیتی ہوں اس کا ثواب آپ کو ملے, ایسے کبھی نہیں ہوتا. تو مرنے کے بعد کیسے آٹومیٹک شروع کر دیا کہ وہ ملنا شروع ہو گیا. تو اس بات کو سمجھے کہ ہر انسان کی اپنی صحیح ہے, تو جب انسان کو اس بات کا بھی یقین آ جاتا نا کہ بھائی میری تو اپنی کوشش نہیں, میرے کام آنا ہے, کسی کی اور کوشش نہیں آنا, تو اب وہ کیا کرے گا, جب وہ اس کو یہ پتا چل جائے گا کیا کرے گا؟ پھر اپنی کوششوں کو تیز کر دے گا۔ میں کسی کے اوپر چھوڑ کے نہیں جا سکتی یہ کام۔ دیکھیں نا، جب ہمیں پتا ہوتا ہے گھر میں ہم نے یہ کام خود ہی کرنے ہیں، مطلب صفائی کا کام ہے ہمیں پتا ہے خود ہی کرنا ہے، برتن کا کام ہے ہمیں پتا ہے ہم نے خود ہی کرنا ہے، سارا دن بھی پڑے رہیں گے کسی اور نے کرنا ہی نہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے چلو جلدی جلدی میں اپنے کام نپٹاؤں، کرنا تو میں نہیں ہے، چاہے ہم بیمار ہوں چاہے ٹھیک ہوں، پھر ہم اٹھ کے کرتے ہی ہیں نا، کیونکہ ہمیں پتا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب آخرت کی زندگی کے لیے جو انفینٹ لائف ہے، جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سوا کوئی کرے گا ہی نہیں اور نہ کر سکتا ہے، مجھے میری کوشش نے کام آنا ہے، تو پھر میں کیا کروں گی؟ پھر میں کسی اور پہ نہیں چھوڑوں گی، اس کے اوپر بھروسہ کر کے اپنے کاموں کو ڈیلے نہیں کروں گی، پھر میں سیریس ہو جاؤں گی۔ مجھے پتہ تو چل گیا کہ میں نے ہی کرنے ہیں، کوئی اور نہیں کرے گا، پھر میں جلدی جلدی کرنے کی کوشش کروں گی، نپٹاؤں گی ان کاموں کو۔ تو انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، باقی اور کچھ نہیں اس کے لیے۔ تو ہر شخص پھر محنت کرے، دوڑ لگائے، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور یہ کہ اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی۔ یہ کوششیں ہیں، اتنے خوش ہونے کی ضرورت نہیں، ہم نے تو کوشش کر لی بس ٹھیک ہے، وہ تو وہاں پہ قبول ہی ہو، نہیں وہ دیکھی جائے گی۔ کیا ایک مطلب ہے اس کا؟ اس میں کو چیک کیا جائے گا اس میں اخلاص ہے کہ نہیں، سمجھ آئی؟ یہ ایسے تو نہیں کہ اس کے بعد احسان جتائے گئے ہوں، ایسے تو نہیں کہ اس میں ریاکاری ہو، ایسے تو نہیں کہ کسی اور کے لیے کی گئی ہو، کسی اور کے نام کی ہو، تو ساری کوششیں نہیں، کوششیں بھی وہاں پہ چیک ہوں گی، چیکنگ ہوگی ان کی، جیسے سامان چیک ہوتا ہے آپ ٹھیک ٹھیک لائے ہیں کہ نہیں، ایسے ہی نہیں آپ کو نکلنے دیا جاتا۔ اسی طرح جو کوششیں ہیں وہ بھی ان کی جانچ پڑتال ہوگی۔ اور دوسرا مطلب کیا ہے کہ جو بھی ایفرٹ کوئی کرتا ہے یہ سب اللہ تعالی کے ہاں لکھا جا رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے اور وہ ضرور بدلہ دے گا، یہ ضائع نہیں ہوں گی۔ اگر آج تم کوئی قربانی دے رہے ہو تو یاد رکھو وہ دیکھی جائے گی، وہ بھلائی نہیں جائے گی، وہ ضائع نہیں کی جائے گی۔ اگر واقعی اخلاص کے ساتھ کی بھی ہے نا تو ضرور اس کا بدلہ پاؤ گے۔ قرآن پر تم نے عمل کیا اور سب کی باتیں سنی، تانے سنے، یہ نہ سمجھنا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ اللہ کو پتہ ہی نہیں چلا، نہیں اللہ کے ہاں نوٹس ہو گیا یہ، اور اس دن بھی دیکھی جائے گی تمہاری ایفرٹ۔ اللہ اکبر، اللہ کو پتا ہے کہ دین پہ چلنا آج کے وقت میں مشکل ہے، پھر بھی تم سٹرگل کر رہے ہو، پھر بھی تم محنت کر رہے ہو، کوشش کر رہے ہو، سب کی مخالفت کے باوجود چل رہے ہو، تو یہ تمہاری کوشش دیکھی جائے گی، تمہیں نوازا جائے گا، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو جو اخلاص سے کام کرنے والا ہے نا، اس کے لیے تو اس میں بڑی تسلی ہے، اس میں تو یہ ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا، اور اس نے وہاں پہ بھی دیکھنا ہے، وہ بھلائے گا نہیں، وہ اگنور نہیں کر دے گا، مثقال ذرہ ان کے برابر بھی ہوگی نا میری کوشش، تو وہ اس کو بھی وہاں پہ سامنے لے آئے گا۔ اور جو کوششیں برائیوں کے لیے کی ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گی۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفا، پھر بدلہ دیا جائے گا اس کو، پورا پورا بدلہ۔ دیکھیں نیکی ہے یا بدی، اسی کے مطابق بدلہ ہوگا اور پورا پورا بدلہ ہوگا، کیونکہ وہ جزا و سزا کا ہی تو دن ہے۔ وَإِنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى، اور بے شک تیرے رب کی طرف ہی انتہا ہے۔ آخر کو تو یہ ساری کوششیں، یہ سارے عمل، تمہاری کتاب بھی اور تم بھی وہیں پہ پہنچنے والے ہو، اینڈ تو وہیں ہے نا۔ تم اللہ سے کتنی دور بھاگو تب بھی تمہیں وہیں پہنچنا ہے، اور تم اللہ کے قریب آ جاؤ تب بھی تمہیں وہیں پہنچنا ہے نا۔ دیکھیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کہے ہائے مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے موت سے، کسی نے کہا مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، تو اس سے اس کا مطلب یہ نہیں کہ موت سے بچ جائیں گے، کہ جس کو ڈر لگتا ہے تو وہ نہیں مرے گا، تو جس جو نہ ڈر ہے وہ مر جائے گا، نہیں، سب کی انتہا وہاں ہے۔ یہ نیتیں، یہ ارادے، یہ اعمال، یہ سب ان کی انتہا وہی ہیں۔ یہ ہمارے ذکر، یہ ہماری تسبیحاں، یہ ہماری نمازیں، سب وہیں پہنچ جائیں گی، سب پہنچ رہی ہیں۔ صدقہ و خیرات ہے یا جو بھی کوئی عمل ہے، اس کے راستے پہ چلیں گے تب بھی اس کے پاس ہی پہنچیں گے، اور اس کے راستے سے دور بھاگیں گے، مجرب بن کے رہیں گے، تب بھی اس کے پاس ہی پہنچنا ہے۔ وہی کسی نے بڑی اچھی بات کہی نا، کہ مرنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو جاؤ، مرنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو جاؤ۔ جو اللہ کو پیارا ہو گیا پھر اس کو موت کا بھی کیا خوف ہے، اس سے پہلے پہلے کوشش کرو کہ اللہ کو پیارے ہو جاؤ۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اور بے شک وہی ہے جو ہنساتا ہے اور وہی ہے جو رلاتا ہے، اسی نے ہنسایا، اسی نے رلایا۔ یعنی انسان جب ہنستا ہے نا تو اسباب کو دیکھتا ہے، کہتا ہے فلانے نے مجھے ہنسا دیا، آج فلانے نے مجھے بڑا ہی خوش کر دیا۔ وہ مادے کی طرف دیکھتا ہے، وہ انسانوں کی طرف دیکھتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ ہنساتا تو میں ہوں۔ اور کبھی انسان کہتا ہے فلاں نے مجھے بڑا دکھ دے دیا، بڑا غم دے دیا، مجھے رلا دیا، اللہ کہتا ہے رلاتا تو میں ہوں۔ اس کا مطلب تمہارے ہنسنا اور تمہارا رونا، اس کے اسباب جو ہیں نا، جن چیزوں سے، یعنی جو چیزیں سبب بنتی ہیں تمہارے ہنسنے اور رونے کے، وہ لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو پھر اپنی خوشی کے لمحات کے لیے کس کی طرف نظریں کرنی چاہیے، اور اپنے غموں کو دور کرنے کے لیے کس کی طرف دیکھنا چاہیے؟ پورا قرآن سکھاتا ہے اللہ کی طرف نظریں لگا لو۔ خوشیاں چاہیے، ہنسنا چاہتے ہو، اسباب وہاں سے آئیں گے، فیصلے وہاں سے اترتے ہیں، آسمان کی طرف نظر لگا لو۔ اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، بند ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، تو ان کو بند کرنے کے لیے فیصلے کہاں سے آئیں گے؟ کدھر لو لگنی چاہیے، کدھر ہاتھ اٹھنے چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، دیکھو تمہاری ہنسی اور تمہارا رونا، ان سب کے اسباب تو کہیں اور ہیں، اور تم کہیں اور کو چلے ہوئے ہو۔ خود سوچیں ہم ہنستے کن باتوں پہ ہیں، کن باتوں سے ہم خوش ہوتے ہیں، یا ہنسی ایک خوشی کا اظہار ہے نا، کن کن باتوں پہ ہوتے ہیں؟ شادیاں ہوں تب ہوتے ہیں، بچہ پیدا ہو جائے تب ہوتے ہیں، نوکری مل جائے تب ہوتے ہیں، ترقی مل جائے تب ہوتے ہیں، پیسہ مل جائے تب ہوتے ہیں، بچے اچھے مقام پہ پہنچے تب ہوتے ہیں، پاس ہو جائیں تب ہوتے ہیں، یہی ہے نا چیزیں خوشیوں کی۔ اور روتے کب ہے؟ جب کوئی غم آتا ہے نا، تو غم کن چیزوں پہ آتا ہے؟ جب کوئی مر جاتا ہے، جب کوئی نقصان ہو جاتا ہے، جب کوئی جدائی آ جاتی ہے، جب کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، جب بے سکونی ہو جاتی ہے، جب بچے آگے سے جواب دیتے ہیں، جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، تب روتے ہیں نا۔ یہ کیوں میں آپ کو سب کچھ بتا رہی ہوں؟ اس لیے کہ ان ساری چیزوں کو، میں پوری لسٹ دوبارہ نہیں گنواؤں گی، ان ساری چیزوں کو دیکھیں، سوچیں کہ یہ سب پھر کس کے ہاتھ میں ہیں۔ ان میں سے چیزوں کے اوپر میں ہنستی اور روتی ہوں نا، یہ سب کس کے ہاتھ میں ہیں؟ جس نے مجھے ہنسانا ہے اس کو میں ناراض کر لوں، جس کے ہاتھ میں جینا مرنا ہے، جدائیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، یا وہ ہے کہ کوئی رلانے کے سامان ہے، اس کو میں ناراض کر دوں تو کیا بنے گا میرا پھر؟ لیکن جب انسان خوشیوں میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے تو وہ بھول ہی جاتا ہے کہ مجھے ہنسانے والا کون ہے، مجھے خوشیاں دینے والا کون ہے۔ اور جب انسان رونے پہ آتا ہے تب بھی وہ بھول جاتا ہے کہ میرے اس رونے کو دور کرنے والا کون ہے، اس کی نظر یہیں پہ رہ جاتی ہے۔ وہ چاہے تو خوشیوں کو اٹھا لے، اور آپ نے دیکھا ہوگا بڑے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، اور ایک دم ایسی اچانک اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسی خبر آتی ہے کہ رونے مچ جاتے ہیں، وہیں پہ صفحے ماتم بچ جاتی ہے۔ کتنی آپ خبروں میں سنتے رہتے ہیں یہ باتیں، اور یہاں انسان رو رہا ہوتا ہے اور ایسی کوئی خوشی کی خبر آتی ہے کہ وہ ہنسنے لگتا ہے. کہاں سے یہ سامان آیا؟ اب یہ بھی بات سمجھ لیں کہ انسان پھر سوچنے لگے ہائے تو مصیبت کیوں آتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر کیوں رونے کا سامان کرتا ہے؟ اس لیے کہ انسان کی آزمائش کرے. اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے کسی پہ مصیبت بھیجنے کا، کسی کو رلانے کا. اللہ نہ کسی کا رشتہ دار ہے، نہ ہی بلا وجہ اسے کسی سے بیر ہے. یہ تو سب آزمائشیں ہیں، جو ان پر صبر کر کے اجر لے لے گا نا، تو قیامت کے دن یہ آزمائشیں اس کو نعمت نظر آئیں گی کہ شکر ہے میرے پر یہ آزمائش آ گئی تھی، مجھے اتنا بڑا صبر کا اجر مل رہا ہے آج. وہ تو کہے گا کاش دنیا میں میرے جسم کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور میں صبر کرتا، مجھے اور کتنے بڑے بڑے ریوارڈ ملتے. بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. مگر خیر بھی کس کے لیے یہ بنتی ہے مصیبت؟ ہاں، جس کو یہ مصیبت اللہ سے قریب کر دے، اور جس کو دور کر دے پھر اس کے لیے نہیں خیر. جتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے اجر اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو رلایا تو اللہ معاف کرے کوئی اس وجہ سے اللہ کی طرف سے بدظن ہو جائے. لیکن بات جو سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ میں نے ہنسنا بھی تب ہے جب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، رونا بھی تب ہے جب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے. کبھی کبھی تو سب آسائشیں بھی ہوتی ہیں، سب گھر میں اتنا سامان ہے، آرام کے لیے بستر ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، گاڑیاں کھڑی ہوئی، نوکر چکر ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے، لیکن ہنسی ہی نہیں ہے، خوشی ہی نہیں ہے، دل ہی مر گیا. تو ہنساتا کون ہے پھر؟ اس کے آگے جھکو جو جس کے پاس یہ سامان ہے آپ کے لیے، اس کی منتیں کرو، اس کو کبھی ناراض نہ کرنا. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور بے شک وہی ہے جس نے موت دی اور زندہ کیا، زندگی اور موت بھی اس کے ہاتھ میں ہی ہے. کس کو زندگی دینی ہے یہ بھی اس کو پتا ہے، اور کون ہے جو بڑے بڑے ہسپتالوں میں ڈاکٹر ہیں کہ سب اس کے اوپر جھکے ہوئے ہیں، ٹیم میں ڈاکٹروں کی پہنچی ہوئی ہیں، ہر طرح کا سامان ہے میڈیکل کا، پھر بھی اس کو وہاں پہ موت آ جاتی. کس کو زندگی دینی، کس کو موت دینی، اس کو پتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، بے شک وہی ہے جس نے پیدا کیا جوڑوں کو، نر اور مادہ. یعنی جوڑوں کو سے مطلب میں نے کیا بتایا یہاں پہ، دو قسموں کو پیدا کیا. یہ قسم ہے نا، ایک نر قسم ہے اور ایک مادہ قسم ہے. دو جوڑے نہیں پیدا کیے کہ ایک دو کپلز پیدا کر دیے، بلکہ دو قسمیں، ایک مردوں کی قسم پیدا کی، ایک عورتوں کی قسم پیدا کی. اور ہر جانور میں آپ دیکھ لیں اور پودوں میں دیکھ لیں نر اور مادہ کی قسمیں، تو یہ وہی ہے جو پیدا کرتا ہے. اس کو پتا ہے کہ کس کے گھر میں کیا پیدا کرنا. من نطفت اذا تمنا، نطفے سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے، وہی ہے جو اس نطفے سے ایک جان کو پیدا کر دیتا ہے. آپ دیکھیں اس پروسیس کا اگر یقین ہو جائے نا کہ ایک بوند سے، ایک حقیر پانی کی بوند سے انسان پیدا وہ کر سکتا ہے، وہ رب، تو پھر یہ بھی یقین آ جائے گا کہ جب انسان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو کے مٹی ہو جائیں گی تب بھی وہ ایک انسان کو کھڑا کر سکتا ہے. جب وہ اس سے پیدا کر سکتا ہے تو اس سے بھی پیدا کر سکتا ہے. دیکھیں نطفے میں کون سی ہڈیاں ہوتی ہیں، ہاں کیا ہوتا ہے اس کے اندر، کون سا گوشت پوشت ہوتا ہے، کون سے کوئی کان آنکھیں ناک ہوتا ہے، ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا نا، تو اللہ تعالیٰ اسے پیدا کرتا ہے نا. اسی طرح بوسیدہ ہڈیوں کو بھی دوبارہ کھڑا کر دے گا، وہ کون سا پھر مشکل ہے. جب یہ یقین آ جاتا ہے نا اللہ نے کھڑا کرنا ہے، وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، دوسری دفعہ جی اٹھنا بھی اسی طرح ہے جیسے یہ پہلی دفعہ، جب یہ یقین آ جاتا ہے نا تب رویے درست ہوتے ہیں، تب سوچ بدلتی ہے، تب غم لگ جاتا ہے، فکر لگ جاتی ہے اس دن کی کہ میرا کیا بنے گا، تب انسان تیز دوڑتا ہے، پھر عمل کو تیز کر دیتا ہے. تب اس کے یہ اس کی فکر اور غم ہی یہ بن جاتی ہے نا. حدیث میں آتا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحزن رفیقی، غم تو میرا دوست ہے. جیسے میڈیکل میں بچے جاتے ہیں تو پڑھائی کا غم لگا لیتے ہیں نا، کہتے ہیں بس اب یہ پڑھنا ہے یہ ختم کرنا ہے. تو اسی طرح جس نے آخرت کو غم بنا لیا تو پھر وہ تو پھر اسی کے اندر جیے گا اور مرے گا اور دن اور رات کرے گا. تو پہلی جو زندگی ہے نا اس کا ذکر لا کے من نطفت نزا تمنا، پہلی زندگی جو تمہاری شروعات تھی اس کا ذکر لا کے دوسری زندگی کی دلیل دی گئی ہے کہ جیسے پہلی زندگی میں تمہیں اس نے کھڑا کیا اسی طرح وہ دوسری زندگی میں تمہیں دوبارہ کھڑا کر دے گا. سبحان اللہ. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور بے شک وہ یہ جس نے غنی کر دیا. غنی یعنی جو ضروریات تمہاری پوری کر دیتا ہے، سفیشنٹ کر دیتا ہے تمہیں، ٹھیک ہے، فقر سے نکال لیتا ہے. غنا کا اپوزٹ فقر ہے نا، تمہیں دولت مند بنا دیتا ہے، چاہے وہ پیسے کا ہی نہیں معاملہ، خوراک کا معاملہ ہو گیا، رشتے کا معاملہ ہو گیا، محبتوں کا معاملہ، اس میں انسان کو غنی کر دیتا ہے، مالا مال کر دیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ سب سے بڑا غنی کون ہے، سب سے بڑا غنی کون ہے، فرمایا جس کا دل غنی ہے، یعنی دل بے نیاز ہو گیا، اس کا اللہ سے تعلق ہے. اچھا اب، اور اکنا کیا ہوتا ہے، دولت جائیداد کسی کے پاس ہو جانا، وہی ہے جو دولت اور جائیداد بھی دیتا ہے، جائیداد دیتا ہے انسان، یعنی کہ جمع کر سکے، جمع کر کے رکھ سکے. ایک تو ہے نا کسی کو دینا، اور ایک ہے کسی کا جمع کر لینا، اور اس سے ہی پھر جائیدادیں بنتی ہیں. تو ہم سوچتے ہیں جی میں نے بڑی محنت کی، میں نے وہ کمیٹیاں ڈالی، میں نے اتنا ایک ایک پائی کر کے جمع کی، یا میں نے مجھے ورثے میں یہ فلاں جائیداد مل گئی، اور میں نے یا میرے پاس اتنا جمع ہوا تھا میں نے اس سے یہ مکان خرید لیا، اسے یہ جائیداد خرید لی، اسے یہ فارم ہاؤس خرید لیا. ہم سوچتے ہیں تو ہمیں اپنی باتیں یاد آتی کہ میں نے کتنی انٹیلیجنس کی، میری ذہانت دیکھو کتنی ہے، اور میں کتنی سگھڑ ہوں نا، میں نے ایسے جمع کر کر کے رکھا، یا پھر مجھے میرے ماں باپ سے مل گیا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہو ہوا، دیکھیں دو ہیں، انہو اگنا و اکنا بھی بات پوری ہو جاتی ہے، بے شک وہ ہے جس نے غنی کی اور زیادہ، بے شک وہ ہے اور وہی تو ہے، یعنی صرف وہی ہے جو دولت دے دیتا ہے اور جائیدادیں بخش دیتا ہے. یا ہم دوسروں کو دیکھ کے جلس ہوتے رہتے ہیں، آئے فلانے نے اتنا بنا لیا ہمارے پاس تو ہے نہیں، وہ اس سے کیا جلس ہو رہے ہو، اس کو کس نے دیا، وہ اللہ کہتا میں دیتا ہوں، تم اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتے، اگر اللہ نے اس کو دے دیا تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس نے سمجھا، اس نے دے دیا کسی کو، مجھے نہیں دیا تو یہ بھی اللہ ہی کا فیصلہ ہے، مجھے اللہ کے فیصلوں پہ اور اس کی تقسیم پہ راضی ہونا چاہیے کہ ناراض، یہ پہلے بتائیں، راضی ہونا چاہیے نا. تو پھر میرا ہمیں کیوں یہ جیلسی آتی ہے، پھر ہمیں ہم کیوں اتنا کڑتے ہیں کہ فلاں کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ہمیں دیکھو ہم کہاں رہ گئے، ہائے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. یا جس کے پاس ہے وہ اپنی بہت سمجھنے لگے، اس کو بھی تو اللہ نے دیا، نہ اس کی ذہانت کا کمال ہے کوئی، اور نہ ہی تمہارے اندر کوئی کمی تھی کہ اللہ نے نہیں تمہیں دیا وہ جو اس کو دے دیا. جس کو چاہے دے، جس کو چاہے دولت چھپڑ پھاڑ کے دے دے، وہ ان پڑھ ہے، جاہل ہے، اس کو کچھ عقل نہیں ہے، کچھ سمجھ نہیں ہے، اتنا اس کو دیا ہوا ہے کہ اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے سگنیچر کیسے کرنے، دستخط بھی نہیں کرنے آتے، انگوٹھا لگاتے ہیں. لیکن دولت ہے ایسی کہ بس گننے کی فرصت نہیں ہے ان کے پاس. تو یہ کسی کی ڈگریوں کا، ذہانتوں کا، بہت بڑے جی میں بہت جانتا ہوں، مجھے یہ پتہ ہے، اور میں بڑی طریقے مجھے آتے ہیں، اور مجھے میں نے یہ انویسٹمنٹ کر لی، وہ نہیں باتیں ہیں. انہو ہوا اغنا واقنا، آج یہ دماغ سے نکال دیں یہ باتیں، اور کسی کے دماغ میں یہ ہے کہ میری قابلیت کو تو دیکھو، میں نے یہ شیئر خرید لیے، میں نے فلاں کر لیا، پھر میں نے بیچا اس وقت، مجھے اس کا بڑا ہی فائدہ. میں نے دوسرا بےچارا کہتا ہے میں کتنا بے وقوف ہوں، نہیں نہیں نہ تم بے وقوف ہو تو نہ وہ ذہین ہے، اس کو اللہ نے دینا ہے. وہ ایک صحابی فرماتے ہیں نا، حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں سونا بن جاتی ہے. मट्टी को भी हाथ लगाता हूँ सोना, और अल्लाह के रास्ते में इतना देते थे, इतना देते थे कि इंतहा से पूरे पूरे काफले भी दे देते थे कि पूरा काफला आया ये अल्लाह के रास्ते में, फिर भी इतना कुछ विरासत में छोड़ के गए। सोने की ईंटें थी उनकी विरासत में जो बटी। इंसान सोचता है जो इतना दे देगा उसके पास खुद क्या रहेगा, ये क्या होगा ऐसे। मतलब उस्मान गनी को अल्लाह ताला ने बड़ा अता फरमाया, दुनिया में बड़ी दौलत दी, बाकी को सहाबा के पास नहीं था। वो क्या फर्क है कि ये बात होती है अल्लाह ताला ने जिसको अता करना है बस, उसकी हिकमतें हैं, उसके फैसले हैं, जिसको चाहे जो मर्जी दे। हम कौन होते हैं क्वेश्चन करने वाले, क्यों उसको क्यों मिल गया, उसकी तरक्की क्यों हो गई, वो क्यों इतना बन गया, उसके पास क्यों इतना पैसा है। और बातें करते हैं बैठ के तो, हाय फलाने ने ये भी ले लिया, अच्छा उसके पास इतना हो गया, सुना है भाई उसने बड़ी जायदाद बना ली है, और खुद अपने दिल डिप्रेस होता जाता है, हमारे पास तो नहीं है कुछ। तो इसको छोड़ दें, अल्लाह ताला है वो ही है गनी करने वाला और ज्यादा दे देने वाला। अब क्या जहन बना जनाब, अल्लाह ताला देखे हमारी कैसी माइंड सेटिंग कर रहे हैं ना, क्या जहन बना, आप क्या सोच बनी। देखिए जहन बदलता है, सोच बदलती है तो जिंदगी बदलती है। अब जब ये ऐसा होगा ना तो फिर ना किसी से जेलसी होगी, ना किसी से बहुत इंप्रेस होंगे, ना ही अपने आप को बदकिस्मत समझेंगे, ना ही अगर अपने पास भी जायदादें और बड़े वो हैं तो फिर अपने आप को बहुत बहुत बड़ी चीज समझ लेंगे, बल्कि हमेशा ही झुके रहेंगे, हमेशा अल्लाह की रजा में राजी रहेंगे। वह अन्ना हुआ रब शेरा, और वो ही है जो रब है शेरा का, शेरा एक सितारा था उसका नाम था, तो वैसे तो अल्लाह ताला तमाम ही सितारों का रब है, लेकिन शेरा की बात यहाँ पे क्यों आई, इसलिए कि अरब में लोग थे जो शेरा को पूजा किया करते थे, उसकी उसको समझते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तुम शेरा को क्या समझते हो, अल्लाह तो शेरा का भी रब अल्लाह है, उससे मांगो तुम उससे जाके मांगते हो, शेरा थोड़ी किस्मतों के फैसले करता है। आज हमारे लिए भी किस्मतों के फैसले कौन कर रहे हैं, कोई बुर्ज सौर है तो कोई बुर्ज फलां पता नहीं क्या क्या लियो और फलां और एरीज और ये वो पता नहीं क्या क्या, वो हमारे फैसले करेंगे, उनका रब करेगा फैसले, लेकिन हम उन्हीं के अंदर घुसे रहते हैं कि ये हमारी अब ये अब क्या कह रहा है, अच्छा ये अच्छा साल होगा कि बुरा होगा, यानी ये सितारे के अंदर भी अब इतनी ताकत आ गई कि ये भी मेरी जिंदगी के फैसले कर दे कि मेरा साल अच्छा गुजरना है या नहीं। तो वो तो उनको तो हम कहते हैं कि वो सितारों की पूजा करते थे, ये क्या है, ये क्या पूजा नहीं है, ये सितारे को कादिर समझना नहीं है कि वो कादिर है कि वो मेरी किस्मत बनाए। शेर का आज भी खत्म नहीं हुआ। वह अन्ना हु अहलक आदन उला, और वो ही है जिसने हलाक किया आदे उला को। अब आप देखिएगा, अब यहां से हलाकत की और अजाब की बात आ गई, पहले जिंदगी की बात थी अब मौत की बात आ गई, पहले हयात की बात थी अब अजाब की बात आ गई। अल्लाह ने बताना यह हयात भी मेरे ही इरादे से है और अजाब भी मेरे ही इरादे से है, जिंदगी भी मेरे देने से मिलती है और हलाकत भी मेरी तरफ से ही आती है, तो तुम्हारा रहना भी उसी के फैसलों से होता है और तुम्हारी तबाही भी उसी की तरफ से आती है। हाँ, असबाब तुम खुद पैदा करते हो अपने तर्ज अमल से, जैसे कि आद ने की है। आद अनिल उला, कौन सा आद है, जो पहले आद थे, इरम अदात इमाद जिनको कहा जाता है, आदे इरम, और ये नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, इनका शजर नसब ऐसे बनता है आद बिन इरम बिन साम बिन नू, ठीक है, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे जो साम थे ना, उनके बेटे इरम और उनके उनकी औलाद में से आद थे, आद एक शख्स था उसकी औलाद थी। और कभी कभी जब मैं ये ऐसी पढ़ती हूँ तो मुझे कदर ये बात बॉदर करती है कि देखो कई इतने नेक लोग, इतने अल्लाह के प्यारे पैगंबर, और उनकी औलादों में से इतने बद लोग पैदा हो गए, कोई कुछ नहीं कह सकता। आई कहाँ वो जिन्होंने अल्लाह के दीन के लिए जिंदगियां लगा दी, 950 साल गली मोहल्ले फिर फिर के अल्लाह का नाम लोगों को पहुंचाते रहे, वो कहाँ उनकी ये औलाद, और ये उनमें से थी जो उनके साथ शिप में बैठ के और नेक लोग थे, ऐसे नहीं वो बुरे तो वहीं पे खत्म हो गए थे, ये वो नेकों की औलाद थी, ये नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की औलाद है, साम की औलाद में से थे। بس اللہ سے ڈرتے رہے ہمیشہ، کچھ نہیں کوئی کہہ سکتا۔ وہی پھر بات ہے، فلا تزکو انفسکم، بڑی بڑائیاں نہ بیان کرو، بڑے بڑے نیکوں کے ہاں بد پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں آگے، وثمود فما ابقا، اور سمود کو بس نہ کچھ باقی چھوڑا۔ سمود کو بھی دیکھ لو کہ ان کا بھی صفایا کر دیا گیا، کچھ باقی نہیں ان کا رہا۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے اللہ سے مقابلے کیے، اللہ سے مقابلے پہ اتر آئے تھے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے۔ اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس کو فرق نہیں پڑتا، اس نے سب کو تباہ کر دیا، اس کو نہیں اسے فرق پڑتا اتنے لوگ اگر مر جائیں گے تو کیا ہوگا۔ نہیں، یہ ہم سوچتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہائے ایسا ہو گیا تو پھر میری فالوئنگ کم ہو جائے گی، میں نے یہ بات کر دی تو کہیں لوگ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ اللہ کو نہیں فرق پڑتا، اس نے ساری پوری پوری قومیں ختم کر دی، وہ اور ایک ذرہ برابر اس کی بادشاہت میں فرق نہیں آیا۔ وہ پوری دنیا کو بھی ختم کر دے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسان ہی اپنے آپ کو بہت امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ ہم نہ ہوں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اگر کوئی نافرمان ہے تو اللہ کو پرواہ نہیں ہے۔ وقوم نوح من قبل، اور قوم نوح کو بھی اس سے پہلے، وہ سمود کون تھے، یہ بھی آد کی ہی نسلوں میں سے آگے، جو ان کے نیک لوگ تھے ان سے آگے پھر سمود ہی پیدا ہوئے تھے۔ اور نوح علیہ السلام تو ان کے جد امجد، انہم کانو ہم ادلم و اطوا، یہ سارے کے سارے بڑے ظالم اور سرکش لوگ تھے۔ اور سورہ حاقہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ کیا تم ان میں سے کسی کو باقی بچا ہوا دیکھتے ہو، کوئی نظر آتا ہے تمہیں؟ کوئی ان کی داستان بیان کرنے والا بھی نہیں ہے۔ تو ظلم کو اللہ نہیں برداشت کرتا، یہ ظلم کرنے والے تھے اور یہ حدوں سے نکلنے والے تھے، حدیں پار کر دی تھی انہوں نے۔ کبھی انسان حدیں کراس نہ کرے، سرکشی نہ کرے اللہ کے آگے۔ اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، یہ تو خود ظلم کرنے والے تھے۔ والمؤتفکۃ اہوا، اور اوندی گرنے والی بستیاں اس نے ان کو اوپر سے نیچے دے مارا، اہوا نیچے گرا دیا۔ کب نیچے گرا تھا، کس بستی کو گرایا؟ ایک ہی بستی ہے جس کے ساتھ یہ ہوا ہے، وہ سب کو پتا ہے، قوم لوط کی، جس کو اوپر آسمانوں تک لے جا کے وہاں سے نیچے پٹخا گیا، اوور ٹرن کر دیا گیا پوری پورے ٹاؤنز کو۔ ان کی دو تین بستیاں تھیں وہاں پہ سدوم کی جو تھیں، پورے پورے ٹاؤنز اپ سائڈ ڈاؤن۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، فغشاہ ما غشاہ، تو ڈھانپ دیا اس کو جس چیز نے ڈھانپ دیا۔ اور پھر کس نے ڈھانپا تھا؟ پتھروں کی بارش ہوئی تھی، پتھروں نے ان کو ڈھانپ دیا تھا۔ پھر اس کے بعد تو آپ کو پتا ہے ڈیڈ سی ہے وہاں پہ، پانی نے ڈھانپ دیا ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، دکھا دیا ہمیں کہ سرکشی نہ کرنا، حد سے گزرنے کی نہیں ضرورت، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مقابلے نہ کرنا۔ آپ کو میسج پتا چلے گا اینڈ میں کہ کرنا پھر کیا ہے، جھک جاؤ اللہ کے آگے، مت اکڑو اللہ کے سامنے، دیکھو وہ جو اکڑے تھے ان کا انجام کیا ہوا۔ فبی ائی آلائی ربی کا تمہارا، بڑی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں لیکن بڑی سخت ہیں، اور بہت یعنی انسان کو جھنجھوڑ دینے والی ہیں۔ کیا پھر پاس کون کون سی اللہ کی نشانیوں کے ساتھ تم جھگڑتے ہو؟ تم کس کس بات پہ جھگڑو گے؟ تم کس کس نشانی کو جھٹلاؤ گے؟ تم کس کس بات کو نہیں مانو گے؟ ہم نہیں مانتے، ہم ان کو رسول نہیں مانتے، ہم اللہ کی بات نہیں مانتے، ہم یہ نہیں کرتے، ہم قیامت کو نہیں مانتے، ہم فلاں چیز کو نہیں مانتے۔ یہ تو اللہ تعالی نے تمہارے اوپر بڑا فضل کیا، بڑی نعمت کی کہ تمہیں یہ ساری باتیں بتا دی۔ قرآن بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، تمہیں یہ بتا دی پھر بھی تم جھگڑے کرو گے؟ اللہ اکبر، تم شک کرو گے؟ اور انسان کے جھگڑے ختم ہی نہیں ہوتے، وہ کبھی ایک بات پکڑ لیتا ہے، کبھی دوسری، کبھی تیسری، हाजा नजीर मिन النذر الاولى, ये एक डरावा है, यानी कुरान की तरफ भी इशारा हो सकता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी हो सकता है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखें तो फिर ये एक डराने वाले हैं, जो पहले डराने वालों में से, यानी पहले भी अंबिया आए, ये कोई नई बात तो नहीं, कोई तुम्हारे पर अनोखी हो गई कि तुम कह रहे हो कि हमारे पास ये रसूल कैसे आ गए, कोई फरिश्ता आना चाहिए था। तुम्हें पता है पहले भी अंबिया ही आए जो इंसानों में से थे, वो फर्स्ट टाइम तो ये सिलसिला नहीं शुरू हुआ। और दूसरी बात ये, अगर कुरान लिया जाए तो ये कुरान भी नज़ीर है, ये डरावे देता है, मिन नुज़ुरिल उला, पहले डरावों में से, पहले भी अल्लाह ताला ने डरावे नाजिल किए थे, पिछली कौमों के पास भी मैसेजेस आए थे, उन्होंने नहीं सुने। इसी तरह ये एक मैसेज है, जो डर जाएगा आज, अल्लाह उसको कयामत के दिन न डर कर देगा, बेखौफ कर देगा। और जो आज ना डरा, जो आज ना समझा, फिर उसको उस दिन समझ आ ही जानी है, वो फिक्र की बात नहीं है। आज नहीं समझना चाहते ना समझो, आज नहीं अल्लाह की तरफ आना चाहते ना, कब तक भागोगे, कब तक दीन से जान छुड़ाओगे, हमारे गले में पड़ गया है क्या, ये भी करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे करो तो वैसे करो, ये तो बड़ा मुश्किल है, कब तक जान छुड़ाओगे, कब तक अल्लाह से दूर भागोगे। इंतहा तो उसी की तरफ है, पहुंचना तो उसके पास ही है। अब बेहतर नहीं कि खुद गर्दन झुका के आ जाओ, बजाय तुम्हें मुजरिमों की तरह घसीट के लाया जाए। आजिफतिल आजिफा, अल्लाह अकबर, करीब आ गई है, करीब आने वाली, करीब आने वाली, करीब आ गई। क्या क्या चीज है जो करीब आ गई है, ये किसका नाम है? ये कयामत के नामों में से एक नाम है, यौमुल आजिफा, वो दिन जो करीब आने वाला है। अल्लाह अकबर, जैसे कयामत के नामों में से और भी बहुत सारे नाम है, मसलन है अलहाका, अलवाकिया, अलकारिया, अतामतुल कुबरा, बहुत बड़ी मुसीबत, असाखा, बहुत बुलंद चीख, यौमुल हसरा, यौमुल तगाबुन, यौमुल जमा, बहुत सारे नाम है कयामत के। और अरबों में ना जिस नाम, जिस चीज की बड़ी अहमियत होती थी उसको बहुत सारे नाम दिए जाते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तो करीब आने वाली तो करीब आ गई है, तुम लड़ाइयों में लगे हुए, तुम्हारे पास तो अपने अल्लाह की नेमतों के बारे में शक में अभी तक पड़े हुए हो, जबकि एक तराबत इस्सा आगे ही देख लें, अगली सूरत है। और अल्लाह ताला ने फरमाया एक तरह बल्लासी हिसाब हूं वह फी गफलत मोरिद, उन लोगों के हिसाब का वक्त आ गया, इनके गफलत ही खत्म नहीं होते, गफलतों में पड़े। आजिफा तिल आजिफा, करीब आने वाली करीब आ चुकी। और इसके बारे में हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी और कयामत की मिसाल ऐसी है जैसे आपने फिर अपनी शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली उठा के इनका फासला दिखाया, इनको मिला के, ऐसे हैं, इतनी करीब है, यानी मेरे बाद कयामत। और फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरी और कयामत के दिन की मिसाल इस तरह है जिस तरह एक कौम ने किसी शख्स को इतला लेने के लिए भेजा, उसने दुश्मन के लश्कर को बिल्कुल नजदीक ही पाया, ये तैयार खड़ा हुआ, यहां तक कि उसको डर लगा कि मेरे इस पहुंचने से पहले ही कहीं ये लश्कर ना पहुंच जाए, यानी उसको लोगों ने भेजा जाओ देख के आओ कि दुश्मन का लश्कर कहां तक पहुंचा है, या आ रहा है या क्या। तो वो जब गया तो उसने देखा तो वो तो बिल्कुल सामने खड़े हैं और तैयार खड़े हैं, अब उसको ये लगा ये ना मैं वापस पहुंचू मेरे से पहले ये लश्कर हमला आवर हो जाए, तो वो एक टीले पे, वहीं पे टीले पे चढ़ गया, वहीं से कपड़ा हिला हिला के इशारे कर रहा है खबरदार हो जा दुश्मन तो आ गया है, वो तो ये खड़ा हुआ। इस तरह कयामत है, इस तरह कयामत है। अरबी में मुहावरा है, जो चल चुकी है ना वो समझ लो पहुंच गई, यानी जो चल चुकी है, यानी मसलन हम कहेंगे ट्रेन वहां से चल चुकी है तो समझ लो ना पहुंच गई, और नहीं तो 5 मिनट में, 10 मिनट पहुंच जाएगी, 1 घंटे में पहुंच जाएगी, पर जब चल पड़ी है तो फिर पहुंचने ही वाली। अब अल्लाह ताला फरमा रहे करीब है, इन्नहुम यरौनहु बाईदा व नराहु करीबा, ये तो इसको दूर समझते हैं, हम कहते हैं वो करीब है, किसका इल्म सच्चा है, हाँ हम कहते हैं बड़ी दूर है अभी कयामत, कयामत की बातें लेके बैठ गए, बड़ी दूर है अभी, अल्लाह फरमा रहा है वो तो करीब आ गई है, हम क्या समझे बैठे हैं। और दूसरी बात ये, चलो अगर वो चल पड़ी है تو ایک تسلی یہ ہو سکتی ہے تو اس کو کوئی روک دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں, لیس لہا من دون اللہ کاشفا, اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. وہ قریب آ گئی ہے, اس کو کوئی روکنے والا نہیں. وہ اتنی بڑی مصیبت ہے جو تمہاری طرف آ رہی ہے اور اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا سوائے اللہ کے, کوئی نہیں روک سکتا اور اللہ نے روکنی نہیں ہے. وہ تو اعلان کر رہا ہے کہ قریب آ گئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور طرح سے بھی اس کی مثال دی. فرمایا ایک دن خطبہ دے رہے تھے اور بالکل نا سورج بالکل غروب ہونے والا تھا, بالکل غروب ہونے. تو آپ نے فرمایا لوگوں جتنی دنیا اب تک گزر چکی ہے نا, یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے جتنے ہزاروں ہزاروں سال وہ گزر چکے, وہ ایسے ہی ہے جیسے جب سورج طلوع ہوا تھا اس وقت سے لے کر اب تک کا ٹائم. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب تک کا ٹائم صبح صبح جب سورج طلوع ہوا تھا اسے, وہ ٹائم ہے جو پوری دنیا کا تھا, کتنے سال ہزاروں سال گزر گئے اور کتنا وقت اس کا باقی رہ چکا ہے, بس جتنا یہ سورج غروب ہونے میں ہے, کہ بس ہونے کو ہی تھا اتنا سا بس باقی وقت رہ گیا اس دنیا کا. سوچیں اب آپ سر کتنا ٹائم رہ گیا. کمپیرزن دکھایا نا, پورا دن تو گزر چکا ہے, بس اب آئی ہے اب آئی. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے قریب آ گئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی میں خود دوں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بھی ایک نشانی ہے کہ جب آپ آ گئے تو اس کے بعد قیامت کا وقت قریب ہی ہے. اور دوسری ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا میری موت ہے نشانی, یا میں مر جاؤں گا تو بس قیامت قریب ہی ہے. آفا من ہاد الحدیثی تعجبون, پھر کیا اس بات پہ تم تعجب کرتے ہو؟ یعنی یہ قرآن تمہیں قیامت کا ذکر بتا رہا ہے, اللہ کے بارے میں بتا رہا ہے, تم ابھی بھی حیران پریشان ہو, یہ تمہیں تعجب میں ڈالتا ہے, ابھی بھی تم سمجھ نہیں رہے. وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ, اور تم ہنستے ہو اور تم روتے نہیں ہو, ابھی بھی تمہیں رونا نہیں آتا کہ تمہیں پتا ہے کہ قیامت کتنی قریب آ گئی ہے, تب بھی تم اپنے ہنسی مذاق میں ہو, تب بھی تم اپنے کھیل تماشوں میں. فرمایا وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ, اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو. اور سامدون کے تین معنی ہیں, ایک معنی ہے غفلت میں پڑے ہونا, ایک معنی ہے گانے بجانے میں لگے رہنا, ایک گانے بجانے کے لیے بھی آتا ہے یہ لفظ, اور تیسرا معنی ہے اس کا تکبر کا. تینوں معنی یہاں پہ مراد ہیں, ہو سکتے ہیں ایک غفلت میں, وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے عزفت العازفہ اور تم غفلت میں ہو, وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے قریب آ گئی ہے قریب آنے والی اور تم گانے بجانوں میں لگے ہوئے. غفلت کی مجلسیں ہیں, گا رہے ہیں بجا رہے ہیں, سر جھوم رہے ہیں, لوگ ناچ رہے ہیں, ہم ان کے اندر مزے کر رہے ہیں. آتی ہوگی قیامت جب آئے گی دیکھی جائے گی, ہمیں کیا, ہم تو فن کر لینا. اللہ تعالیٰ نے ہماری حالت دکھائی ہے کہ تمہارا حال یہ ہے, تم روتے نہیں ہو, تمہیں رونا نہیں آتا اس بات پہ, تم ہنستے ہو کھلکھلاتے ہو. اللہ اکبر. اور جب یہ آیت نازل ہوئی, اللہ اکبر, ترمذی میں آتا ہے ابو ہریرہ نے یہ بات فرمائی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جو صفا والے تھے نا انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, پھر رونے لگے, اتنا روئے اتنا روئے ان کے چہروں پہ آنسو بہ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو روتے ہوئے سنا تو آپ بھی رونے لگے. حالانکہ صفا والے کون تھے؟ وہ جو بیچارے اپنے گھر بار چھوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تعلیم لینے آئے ہوئے, کچھ سیکھنے آئے ہوئے, اتنی قربانی دی ہوئی ہے. ہم تو نماز اور تین گھنٹے بیٹھ کے ہی سوچ لیتے نا ہم نے بہت بڑا کارنامہ کر دیا. انہوں نے تو اپنے گھر چھوڑے, اپنی فیملی چھوڑی, اپنے کاروبار چھوڑے, یہاں پہ آئے ہوئے کہ آپ کی مجلس میں رہیں گے تو کچھ سیکھیں گے. صفا والے نا ان کے پاس کوئی ایسا مال ہے کہ جس کی ان کی پوچھ ہونی ہے, ان کا تو سارا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزرتا ہے, وہ رو رہے ہیں ایسے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رو رہے ہیں. اور پھر وہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ کہ پھر آپ کے رونے کو دیکھ کے ہم اور روئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی اللہ کے خوف سے رویا وہ کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا. اور جو اللہ کی نافرمانی پہ مضر ہو گیا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. جو نافرمانی کے اوپر اصرار کرتا ہے وہ پھر جنت میں نہیں جاتا. اور اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تمہیں لے جائے اور ایسی قوم لے آئے جو گناہوں پر استغفار کرتی رہے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا اور ان پر رحم فرمائے گا, بے شک وہ بہت مغفرت فرمانے والا اور بہت رحم کرنے والا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تم ان چیزوں کو جان لیتے جن کو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ, تم بستروں پر اپنی بیویوں سے لذت حاصل نہ کرتے, تم جنگلوں میں نکل جاتے اور اللہ کو پکارتے. اور فرمایا, البتہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا. یہ ترمذی میں روایت ہے, کیونکہ آپ نے فرمایا تھا میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں جن کو تم نہیں دیکھتے, میں ان کو سنتا ہوں جن کو تم نہیں سنتے. آسمان چرچرا رہا ہے, اس میں چار انگلی کی بھی جگہ نہیں ہے خالی جہاں پہ کوئی فرشتہ سر جھکائے ہوئے نہ ہو, سجدے میں نہ پڑا ہو. واقعی ہماری زندگیاں کن چیزوں میں گزر رہی ہیں. ادھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اقتربت الساعة, قریب آ گئی قیامت, آزفت العازفہ, اقترب للناس حسابہم, اور ہماری غفلتیں ختم ہی نہیں ہوتی. ہم سامدون, غفلت غفلت ایسی غفلت چھائی بھی ہے جس سے ہم نکلنے کا نام ہی نہیں لیتے, ہمیں ہوش آ کے ہی نہیں دیتا, اتنے سوئے میں ہیں. جو بہت ہی گہرا سو جائے پھر اس کو تو موت ہی جگائے گی. لوگ کہتے ہیں نا موت آتی ہے اس کو کہتے ہیں سو گیا ہمیشہ کی نیند, وہ سو نہیں گیا, وہ تو اب جاگا ہے, اس کو تو اب پتہ چلا ہے کہ اصلیت تھی کیا, وہ سویا نہیں ہے. سوئے ہوئے تو ہم ہیں سوئے ہوئے, وہ تو جاگ گیا ہے. تو انتم سامدون, اللہ اکبر. تو جو دن جس کے نام کو سن کر انسان کو جاگنا چاہیے تھا, زندگی کو درست کرنا چاہیے تھا, تم اس پہ تعجب کرتے ہو, تم ہنستے رہتے ہو, تمہیں کو رونا نہیں آتا. تو قرآن جب آخرت کی بات کرتا ہے نا تو پھر واقعی انسان کو اس کو سوچ کر سنجیدہ ہونا چاہیے, اس کے اوپر رونا چاہیے. اور جب انسان ہنستا ہے اور بہت منہ کھول کھول کے ہنستا ہے نا تو یہ پسندیدہ نہیں ہے. تو یہ کہا گیا کہ بہت زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر وقت بس ہنسی مذاق فن بس یہی ہو. اور سامدون میں گانے بجانے, انٹرٹینمنٹ جس کو ہم آج کل کہتے ہیں, وہ ہماری زندگی انٹرٹینمنٹ بن گئی ہے. ویسے ہم آپ دیکھیں اپنا وقت, اپنے جو کام ضروری کام نپٹا کے سب سے پہلے کس چیز کی طرف دوڑتے ہیں, انٹرٹینمنٹ. انٹرٹین ہو جائے ہم, وہ انٹرٹینمنٹ ایسی چیز بن گئی ہے کہ یعنی گھر کے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو انٹرٹینمنٹ, جاب سے فارغ ہوں تو انٹرٹینمنٹ, کوئی اپنے بزنس سے واپس آئے تو انٹرٹینمنٹ. جی یعنی اٹھتے بیٹھتے ہم کیا چاہتے ہیں, انٹرٹینمنٹ ہوتی رہے. ہمارے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں, ٹی وی, سی ڈی, نیٹ, فلمیں, گیمز, سب کہیں گھومنا, انٹرٹینمنٹ. اسلام حلال انٹرٹینمنٹ سے منع نہیں کرتا, حلال انٹرٹینمنٹ سے, لیکن اگر زندگی انٹرٹینمنٹ بن جائے کہ بس زندگی کا مقصد ہی بس یہی ہے, یہ اسی میں بس لگے رہے, تو اللہ کو کیا ہم دکھائیں گے بتائیں اعمال نامے میں, میں کیا لے کر آئی ہوں, انٹرٹینمنٹ کرتی رہی سارا وقت, یہاں تو جاب کرتی رہی نا امیر, انٹرٹینمنٹ یہ لے آئی ہوں میں, اس کے اوپر بخشش ہوگی ہماری. گیم کھیلتی رہتی تھی, فون لے لیتی تھی, اس میں گیمیں کھیلتی تھی, کبھی کہیں بیٹھ جاتی تھی, کبھی کہیں اٹھ جاتی تھی, کبھی ادھر کی انٹرٹینمنٹ ادھر کی انٹرٹینمنٹ, موویز دیکھ لی انٹرٹینمنٹ ہو گئی ہے, یہ دیکھ کر لیا انٹرٹینمنٹ. بس سامدون غفلت میں پڑے ہوئے ہو تم. تم دیکھو تو صحیح کیا چیز تمہارے قریب آ کے کھڑی ہو گئی ہے. نہیں, اس حدیث کے کتنی ڈرا دینے والی ہے کہ اس بندے نے جب دیکھا کہ وہ تو فوج تیار باہر کھڑی ہوئی ہے, اس کو اتنا بھی نہیں ٹائم تھا, وہ اندر جا کے اطلاع دے, وہ وہیں پہ ٹیلے پہ کھڑا ہو گیا کہ لوگو آ گئے ہیں وہ. تو اس طرح ہے قیامت, اس طرح ہمارے ڈور سٹیپ پہ کھڑی ہوئی ہے. اور موت ادھر آنکھیں بند ہوئی نا قیامت شروع ہو گئی ہماری. میں وہی پھر بات کروں گی کہ ہمیں کیا پتا کہ آج کی رات ہماری زمین کے اوپر ہے کہ زمین کے نیچے, ہمیں کیا پتا کہ کتنی قریب آ گئی ہو قیامت ہم سے. ہم نہیں جانتے. تو پھر اب ذہن میں کیا بات آتی ہے, ہائے پھر کیا کریں, کیا کریں اب. اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بتا دیا, فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا, سجدہ کرو اللہ کے لیے بس اور عبادت کرو, یعنی بس جھک جاؤ اللہ کے آگے. سجدہ کیا ہے؟ سجدہ ایک عملی صورت ہے اس بات کی کہ اللہ میں کچھ نہیں ہوں, میں کچھ نہیں ہوں, میں حقیر ہوں, میں ذلیل ہوں, میں چھوٹی ہوں, نہ میری عقل کچھ ہے. دیکھیں ہم اپنی عقل کو ہی تو سب سے پہلے زمین پہ رکھتے ہیں, ہمارا ماتھا ٹچ ہو رہا تھا نا زمین پہ, میری عقل کچھ نہیں. یہ جو عقل تعویلیں کرتی نا, اس طرح کیوں اللہ نے حکم دے دیا, اس طرح, اس کو تو میں نے زمین پہ رول رہی ہوں, زمین پہ رکھا ہوا ہے. سجدے کے اندر انسان اپنی عاجزی دکھا دیتا ہے اللہ کو کہ میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا اللہ, میں کوئی چیز نہیں ہوں اللہ, سب کچھ تو ہے, تو بڑا ہے, میں چھوٹی ہوں, میرا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. اللہ ہو اکبر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوراً اسی لیے یہ آیت سجدہ ہے. یہ انسان سوچے اچھا نہیں ابھی نہیں, کل جھک جاؤں گی اللہ کے آگے, پرسوں جھک جاؤں گی, جب بوڑھی ہو جاؤں گی نا تب جھک جاؤں گی اللہ کے, نہیں ابھی. فس جدو پس سجدہ کرو, جھک جاؤ اور اس کی عبادت میں لگ جاؤ, عبادت کرو اس کی. یہ شیطان کا دھوکا, اچھا کر لوں گی, اچھا ہو جائے گا, اچھا ابھی جلدی کیا, ابھی یہ کیا, نہیں. سجدہ کرو اور عبادت کرو. سجدے میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے, سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور سجدہ صرف نماز کا رکن نہیں ہے, یہ اٹ سیلف ایک عبادت ہے کہ انسان جھکا دے. بغیر نماز کے بھی آپ سجدہ کر سکتے ہیں, انسان عملی طور پہ اظہار کر دے اللہ تیری غلام, اللہ میں تیرے آگے گر گئی. میں تو یہ کہتی ہوں اللہ تعالیٰ میں تیرے آگے گر گئی, اس سے نیچے بھی کوئی چیز ہوتی تو میں وہاں پہ بھی جا کے تجھے سجدہ کرتی, کہ میں نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا کہ اس سے نیچے کچھ نہیں. کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان سجدوں کو قبول کر لے, ہم کوئی حیثیت نہیں رکھتے, پھر اپنی بڑائیاں کہاں رہ جاتی اور اپنی نیکی کہاں رہ جاتی. جب آپ نے سجدہ کر لیا تو آپ نے اللہ کو یہ بتا دیا کہ اللہ میں کچھ بھی نہیں, کیا ہے میری چیزیں, کیا میرے عمل, میں خود کیا ہوں, میری سوچ کچھ نہیں, میری رائے کچھ نہیں ہے. یہ رائے بھی تو اس دماغ سے ہی نکلتی ہے نا, میری رائے, مائی اوپینین, میں تو کچھ بھی نہیں, میری تو حیثیت یہ ہے کہ میں گر گئی ہوں. اسی وجہ سے کسی اور کے آگے سجدہ جائز نہیں ہے سوائے اللہ کے, کیونکہ ہم اس کو اپنی سب سے زیادہ عاجزی دکھا دیتے ہیں کہ بس اس سے آگے کوئی چیز نہیں, ہم نے اپنے آپ کو گرا دیا. تو انسان جب یہ آیت پڑھے تو پھر جیسے اس وقت تو کافر بھی جھک گئے تھے, جنوں ان سب جھک گئے تھے, جو جن بھی سن رہے تھے نا یہ آیت, انہوں نے بھی سجدہ کیا تھا. تو جب انسان یہ آیتیں پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تم تو ان چیزوں میں مبتلا ہو, تم کھیل کود میں مگن ہوئے ہوئے ہو, موسیقی میں مگن ہوئے ہوئے ہو, میوزک گانے بجانے میں ہو, تم اللہ سے دور ہوئے ہوئے, قرآن سے دور ہوئے ہوئے, ان باتوں پہ تو تمہیں تعجب آتا ہے, تمہیں قیامت کی بات کوئی اثر نہیں کرتی, تم ہنستے اور روتے نہیں ہو, تمہیں تو رونا چاہیے اپنی حالت کے اوپر, یہ کیا ہے دن ہے جو میرے آگے آنے والا ہے. اب تم یہ کرو کہ جھک جاؤ اللہ کے آگے, جھکا دو اپنے آپ کو, چھوڑ دو یہ تکبر, چھوڑ دو یہ اکڑ, اور عبادت کرو اللہ کی. عبادت کیا ہے؟ غلامی کرو اللہ کی. یہی انسان کا مقام ہے, یہی اس کو سوٹ کرتا ہے اور اسی پہ نجات ہو سکتی ہے. انسان اپنے آپ کو صرف فزیکلی نہ جھکائے بلکہ اب سوچ لے کہ میں بس جھک گئی, میں نے پوری زندگی جھکا دی اللہ سرے تسلیم خم, کہ میں وہی کروں گی یا اللہ جو تیرا حکم ہے. اب جھک جو گئے اللہ کے آگے, اب تو کوئی چیز رہ ہی نہیں گئی نا, میں تو رہ ہی نہیں گئی, میں ہی تھی نا پہلے کہ جو نہیں کرنے دیتی تھی, بس میں تو ختم ہو گئی, بس جھکا دیا اللہ, جیسے تو جیسے جس میں تو راضی اس میں میں راضی, بس جو غلام ہے وہ کیا کہے گا, غلام کی تو مرضی نہیں ہوتی اپنی, عبادت کرو اللہ کی. یہاں تک یہ صورت مکمل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جھکا دے کہ ہماری زندگیاں جھک جائیں تیرے آگے, صرف سر نہ جھکے اللہ, واقعی عملی طور پہ بھی ہم جھک جائیں تیرے آگے. اللہ ہماری میں کو ختم کر دے, اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچا لے جن کا ذکر یہاں پہ کیا گیا, کبائر اور فحاشی سے ہمیں بچا لے, فوج سے بچا لے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام کاموں سے بچا لے جن میں تیری ناراض کی ہو. اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا, ہمیں اپنی پاکیاں بیان کرنے سے بچا کہ ہم کچھ نہیں ہیں اللہ اور سب کچھ تو ہے, اور تو ہی ہے جو کسی کو معاف کرنا چاہے تو سب کچھ معاف کر دے, اور کسی کو پکڑنا چاہے تو معمولی بات پہ پکڑ سکتا ہے. اللہ تو تم ہماری کوتاہیاں, ہماری کمیاں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا اور ہماری پکڑ نہ کرنا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت سنیں اور ساتھ ہی پھر ہم سجدہ تلاوت کرتے ہیں.
وللہ ما فی السماوات وما فی الارض لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَى وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا.